الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ما بعد. فقد قال مولانا الإمام حسين عليه السلام: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناقصا لعهد الله إلى الآخر. أيضا گرامی امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جس میں مولا حسین رسول اللہ کی زبانی اس قول کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کسی سلطان جائر کو دیکھا، ظالم عامر کو دیکھا کہ جو عہد الہی کو پامال کرے، حلال خدا کو حرام قرار دے، قرآن کی مخالفت کرے، تو ہر علم رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور اپنے قول و فعل سے اس کے خلاف قیام کرے، اور اگر وہ قیام نہ کرے تو پھر اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش علم رکھنے والے انسان کو اس ظالم کے ساتھ جہنم میں ایک جگہ ڈال دے. یہ در حقیقت امام عالی مقام کی وہ سیرت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ جس میں امام حسین نے عملی طور پر اپنے ظالم جابر عامر یزید وقت کے سامنے قیام کیا اور اپنے قول اور فعل سے اس کے خلاف جہاد کیا. امام حسین کی ذاتی سیرت، آپ کی روش، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار مختلف انداز سے سنتے آئے ہیں. کربلا کے بہت سارے پہلو ہم سنتے آئے ہیں، لیکن کربلا کا وہ اجتماعی پہلو، وہ سیاسی پہلو، وہ معاشرتی پہلو، وہ اصلاحی پہلو جو آئمہ اہل بیت خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے کلام میں متجلی ہے، بہت کم بیان کیا گیا ہے. اور ہم اس عظیم شخصیت کے حرم کی زیارت کے لیے انشاءاللہ اگر زندہ رہے اور صحت و عافیت رہی تو انشاءاللہ اربعین کے دن اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سرور، اپنے منعم، اپنے ولی منعم کہ جو ہمیں نعمتوں کو دینے کے نظام کو سنوارنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے عشق، اپنے ارادت، اپنے ادب، اپنے خلوص، اپنی تڑپ کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیان کر سکیں. بہت ساری باتیں تھیں کہ جنہیں میں زیارت کے آداب کے عنوان سے بیان کرنا چاہتا تھا، انشاءاللہ وہ اس سفر میں، اس سفر معنوی میں، اس سفر روحانی میں کہ جو انشاءاللہ 12 نومبر سے شروع ہوگا اور عشقگاہ حسینی تک، اور پھر وہاں سے دوبارہ لوٹ کر اپنے ملک، اپنے وطن اور اپنے دیس میں آنا، وہاں تک یہ سفر جاری و ساری رہے گا. اس بنا پر جو چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے وہ عشق حسینی بھی ہے، معرفت حسینی بھی ہے، محبت حسینی بھی ہے. بغیر عشق و محبت کے کوئی سفر طے نہیں کیا جا سکتا، بغیر معرفت و پہچان کے کسی سفر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مقاصد عالیہ کو اور مطلوبہ منزل کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو، محبت حسین ابن علی کو ڈالا، اس نے ہمارے دلوں کو حسین ابن علی کی محبت میں نرم قرار دیا، اس نے ہمارے دلوں میں عشق اہل بیت کی خوشبو ڈالی کہ نام حسین سنتے ہیں، مصائب حسین سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں، پر نم ہو جاتی ہیں، آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یقیناً جو حضرات پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ان کے لیے، اور جو حضرت دوسری یا تیسری مرتبہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی، ہر دفعہ اپنے محبوب کا، اپنے معشوق کا دیدار کرنا عاشق کے لیے اور محبت کرنے والے کے لیے ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ دنیا اور وقت کے تھم جانے کی بات کرتا ہے۔ لیکن کسی موقع پہ میں نے کہا تھا، حاجی وہ نہیں ہے کہ جو مکے اور مدینے میں رہ کر حاجی بنے، حاجی وہ ہے جو اپنے وطن آ کے بھی حاجی رہے تو اسے حاجی کہا جاتا ہے۔ زائد صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو صرف روضہ حسین کے گنبد اور بارگاہ کی زیارت کرے، یہ تو آپ نے اور میں نے ہو محمد حسین کے حرم کی زیارت کی ہے، یہ زیارت اس کی بھی بہت فضیلت ہے، لیکن اس سے زیادہ جو مطلوب ہے، جو زیارت اور جو عہدہ اور جس کی جانب ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، وہ خود ہے اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر ہونے کی زیارت۔ کہ ایک عاشق، ایک معشوق اپنے محبوب سے بظاہر جدا بھی ہو لیکن اس کے فکر و خیال میں اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ تو یقیناً ہم بارگاہ حسینی کی زیارت بھی کریں گے، ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جہاں پر اہل بیت علیہم السلام نے قربانیاں دے کر دین کو بچایا اور قربانیاں دے ایثار کیا اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو حسینی بنائیں۔ زمانے طالب علمی میں، یعنی جب ہم قم میں تھے، تو بہت سارے لوگ زیارات کے لیے آتے تھے، اور آپ بھی دیکھتے ہیں، کوئی اپنے رومال کو مس کر کے لاتا ہے، کوئی کسی کپڑے کو مس کر کے لاتا ہے، کوئی کسی انگوٹھی کو زری سے مس کر کے لائے گا، کوئی مثال کے طور پر کفن کو مس کر کے لائے گا، کوئی تسبیح کو مس کر کے لائے گا، اور وہ کہتے تھے جناب یہ تسبیح ہم نے، یہ کپڑا ہم نے، یہ انگوٹھی ہم نے ذریعہ امام حسین سے، ذریعہ مولا رضا سے 13 معصومین کے زیارات پر مس کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ انگوٹھی کھو سکتی ہے؟ کہیں گے جی۔ تسبیح کھو سکتی ہے؟ کہیں گے جی۔ میں نے کہا پھر آپ 80,000 خرچ کریں گے، پھر جائیں گے، پھر مس کریں گے؟ میں نے کہا تسبیح کو مس کرنا اچھی بات ہے، کپڑے کو مس کرنا اچھی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے دل کو محبت اہل بیت سے مس کریں، کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت آ جائے گی وہ دل کبھی نہیں مرتا۔ اسی لیے کہا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرے گا۔ جس کے دل میں عشق اہل بیت آ جائے، آب حیات، آپ نے بچوں کی کہانی میں سنا ہوگا، آب حیات وہ پانی ہوتا تھا جو پی لیتا تھا زندہ ہو جاتا تھا، عشق اہل بیت وہ آب حیات ہے کہ جو پی لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو ہمیں حقیقی خوشبو حسین لے کے آنی ہے، وہ حقیقی زیارت حاصل کرنی ہے، کہ جس میں ایک زائر صرف گنبد بارگاہ کی زیارت نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو ائمہ کے محضر میں، حضور میں پانے کی زیارت کا شرف اسے حاصل ہو سکے۔ جو لوگ امام رضا کے حرم میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ ایک مسجد ہے، گوہر شاد، گوہر شاد۔ یہ خاتون تھی بہت امیر زادی جس نے مسجد بنائی تھی، اس کے نام پہ یہ مسجد کا نام رکھا گیا۔ یہ معائنہ کرنے آتی تھی. معائنہ کرتے کرتے ایک دن اس نے نقاب الٹی اور دیکھنے کے لیے کہ کام صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اچانک ایک نوجوان مزدور کی نگاہ اس عورت پہ پڑی اور اسے اندازہ ہوا کہ یہ گوہرشاد نامی عورت بہت حسین و جمیل ہے. یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا. روزانہ کسی نے بہانے کونے میں کھڑا ہو جاتا تاکہ یہ کہیں نقاب الٹے اور میں اس کے چہرے کے دیکھوں, نظر ڈالوں. کئی دن تک جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد گوہرشاد نے آنا بند کر دیا. یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اتنا مبتلا ہوا کہ بیمار ہو گیا, بستر پہ پڑ گیا, کمر بستر سے لگ گئی. ماں نے سبب پوچھا, بتایا. ماں نے کہا تو وہ امیر زادی ہے, تو غریب ہے, تو غلام ہے, روزانہ دہاڑی اور اجرت پہ کام کرنے والا ہے, تیرا اس سے کیا واسطہ؟ اور میں کہا کہ کروں گا تو شادی اسی سے کروں گا, کسی سے نہیں کروں گا. میں عشق کی منزل بتانا چاہتا ہوں, یہ سچا واقعہ ہے. ماں مجبور ہو کر گوہرشاد کے پاس پیغام لے کے گئی, کہا ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا کہ اگر تیرا بیٹا 40 دن 40 راتیں پورے خلوص کے ساتھ, تمام مستحبات کے ساتھ نماز شب پڑھے تو میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. پیغام نوجوان تک پہنچا, یہ بستر سے کھڑا ہو گیا. 40 راتیں اس نے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور نماز شب پڑھی, توجہ, خلوص سے پڑھی. ٹھیک ہے کہ وہ بہت زیادہ خالص نہیں تھا, اس عورت کے حصول کے لیے وہ نماز شب پڑھ رہا تھا, لیکن اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے. 40 دن گزرے, 42واں دن گزرا, 43واں دن گزرا, 44واں دن گزرا, 45واں دن گزرا. گوہرشاد نے پیغام بھیجا اس لڑکی کی ماں کو کہ اگر اس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تو میں اپنا وعدہ نبھانے کے لیے تیار ہوں. ماں بیٹے کے پاس گئی, کہا کہ گوہرشاد نے پیغام بھیجا ہے. اس نے کہا گوہرشاد سے کہہ دو کہ اب تک میں تیرے عشق میں مبتلا تھا, اب تیرے خالق کے عشق میں میں مبتلا ہو گیا ہوں. 40 دن کے بعد اللہ نے اسے اپنا عشق ادا کیا. اب تک میں تیرے ظاہری حسن میں مبتلا تھا, لیکن اب میں تیرے خالق کے عشق اور جمال میں محب ہو گیا ہوں. عزیزان گرامی, یہ گنبد و بارگاہ حسین کی زیارت در حقیقت ایسا نہیں ہو کہ بس ہم گنبد و بارگاہ کی زیارت کر کے آئیں, بلکہ آنے کے بعد بھی ہمارے شب و روز ایسے گزریں کہ جیسے کربلا میں ہوتے ہیں, جیسے وہاں نماز جماعت کے لیے کوشش ہو, یہاں پر بھی آنے کے بعد ہماری نماز جماعت کے لیے بھی قدم اٹھتے ہوئے نظر آئیں. وہاں اگر نامحرم سے نظریں بچاتے ہوئے نظر آئیں تو یہاں پر بھی آنکھیں نامحرم پہ نہ اٹھیں. وہاں کسی کی غیبت نہ سنیں نہ غیبت کریں تو یہاں آنے کے بعد بھی سچا حسینی وہ ہے کہ جو غیبت نہ کرے غیبت نہ سنے. اگر وہاں پہ دوسروں کی خدمت کا جذبہ کار فرما ہے تو یہاں آنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے. سچی زیارت وہ ہوگی, وہ پریکٹس ہے, وہ ایکسرسائز ہے, وہ تمرین ہے کہ 20 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, 12 دن کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, اور اس کے بعد اصل امتحان تو یہاں آنے کے بعد شروع ہوگا. اس بنا پر اپنے دلوں کو آمادہ کریں. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ماہ محرم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو, اس لیے کہ تمہاری آنکھیں حسین پر گریا کریں گی. روا نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ اس کی آنکھیں حسین پر گریا کریں اور وہ حرام دیکھنے والا ہو. اپنے کانوں کو گناہوں سے پاک کرو. اور جائز نہیں ہے کسی مومن اور محب حسین کے لیے کہ وہ نوحے سنیں, حسین کے کلمات سنیں, مجلسیں سنیں اور اس کے کان گناہ سنتے ہوں. وہ زبان سے یا حسین کہے جائز روا نہیں ہے, شائستہ نہیں ہے کہ مومن کے لیے کہ وہ اس زبان سے جس سے یا حسین کا نعرہ لگائے یا زینب کبریٰ کے الفاظ ادا کرے لیکن اس کی زبان آلودہ گناہ ہو. تو یہ جو موقع ملا ہے اپنے خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ اگر کوئی خطا, کوئی لغزش, کوئی گناہ ایسا ہم سے سرزد ہوا ہے تو خدا سچے دل سے معافی طلب کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں, اپنے دوستوں سے عذر خواہی طلب کریں کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی گناہ ہوا ہے. لہذا یہ سفر معنوی کہ جس میں تکلیفیں بھی بہت ہیں, روایات میں ہے کہ جب انسان آئمہ کی زیارت کے لیے جائے, غسل انجام دے, پاکیزہ لباس پہنے, خوشبو لگائے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے, ذکر خدا کرتا ہوا آئمہ کے حرم کی طرف جائے, لیکن امام حسین کے زائر کے لیے خدا نے خاص اہتمام کیا ہے. اور علماء کی سیرت یہ تھی, قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت یہ تھی کہ جب وہ پیدل چلا کرتے تھے, اب تو راستہ بن گیا نا, اس زمانے میں جنگل کا راستہ تھا, اندھیرے تھے, نہ کوئی لائٹ تھی نہ کوئی انتظام تھا, ان اندھیروں میں سفر کرتے تھے, اور جس عالم میں مٹی میں اٹے ہوئے ہوتے تھے اسی عالم میں حسینی بارگاہ میں داخل ہوتے تھے, کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ مجھے اس زائر سے بہت محبت ہے جو راستے کی گرد و غبار میں اٹا ہوا میرے حسین کے بارگاہ میں آتا. یہ امام حسین کے لیے خاص انتظام ہے. اللہ اکبر, حسین خدا کو بہت عزیز ہے, سب کچھ حسین نے خدا کے لیے دے دیا, خدا نے خدائی حسین کو دے دی. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا, کہ حسین کے قتل و شہادت پہ مومنین کے دلوں میں وہ حرارت ہے, وہ آتش ہے جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. ہر زمانے کا انسان, ہر نسل و نجات کا انسان, ہر قمار و قماش کا انسان, ہر کردار کا انسان حسین کا عاشق نظر آتا ہے, حسین کا دلدار فریفتہ مجذوب نظر آتا ہے. عزیزان گرامی, آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا اس کے دخول کیا مطلب ہے؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں, دروازہ بجاتے ہیں کہ ہمیں اجازت ہے, وہ اجازت دیتا ہے. آپ اس نے دخول پڑھتے ہیں ائمہ کے حرم میں داخل ہونے کے لیے, یہ اس نے دخول کیا ہے؟ یہ معنوی بارگاہ ہے. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے تھے جب جنت البقیع جایا کرو تو اپنے پیروں کو برہنہ کر لیا کرو, جوتے اتار دیا کرو. کہا آقا کیوں؟ کہا کہ وہ چار اماموں کی اور ایک نبی زادی کی بارگاہ ہے. صحیح ہے کہ وہاں گنبد نہیں ہے, وہاں دربان نہیں ہے, وہاں قبر و زری نہیں ہے, لیکن وہ ائمہ کی بارگاہ ہے. آیت اللہ بہجت سے پوچھا کیا کر رہے ہیں اس نے دخول کے لیے؟ کہا کہ اس نے دخول تو تم پڑھ لیتے ہو, ادخلو یا رسول اللہ, ادخلو یا ملائکۃ اللہ, کیا مجھے اجازت ہے میں حرم میں داخل ہو جاؤں؟ کہ آپ کوئی جواب سنتے ہیں امام کا, ملائکہ کا, خدا کا, اہل بیت کا, کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے. آیت اللہ بہجت سے سبب پوچھا اس کا کہ ہم بغیر اجازت کیسے داخل ہوں, ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تھے عرفا, تھے عالی مقام رکھنے والے, تھے عالی مرتبہ, کہ جن کو ائمہ, جب وہ ائمہ کو سلام کرتے تھے نماز کے بعد, کربلا میں نہیں نماز کے بعد سلام کرتے تھے, تو وہ ائمہ کو دیکھ کر سلام کرتے تھے, اور ائمہ جو جواب دیتے تھے اپنے گوش سے خود سنا کرتے تھے. تو فرمایا کہ تمہیں کوئی جواب ملتا؟ ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا, کیا کرے, کیسے اس نے دخول؟ ہم سمجھے کہ مولا حسین نے ہمیں آنے کی اجازت دے دی ہے. کہا کہ جب تمہارا دل ٹوٹ جائے, جب تمہارا دل تمہارے گناہوں پہ پشیمان ہو جائے, جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے, جب تمہارا دل حسین کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کرنے لگے, تو سمجھ جانا حسین نے تمہیں شکستہ دلی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دی ہے. نوجوان بچے بچیاں جو جا رہے ہیں, وہ خصوصاً اس بات کا خیال رکھیں, اپنے ساتھ اپنے ہم سفر افراد کا خیال رکھیں. امام سجاد کاروانوں میں شامل ہوتے تھے, خدمت کرتے تھے بغیر نام کے, کوئی نہیں جانتا تھا, لوگ چھوٹے چھوٹے کام امام سے کرواتے تھے. ایک منزل پہ کاروان رکا, جہاں رکا کاروان وہاں پہ ایک شخص نے امام زین العابدین کو پہچان لیا, سالار قافلہ کے پاس گیا, کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ فرزند رسول ہے, علی ابن الحسین ہے. قافلے والے حاضر ہوئے امام کے پاس, دس بستہ گزارش کے مولا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, ہمیں نہیں معلوم تھا فرزند رسول ہیں, اہل بیت ہیں, علی رسول ہیں. مولا نے کہا میں آیا ہی اسی وجہ سے تھا, تم مجھے نہیں جانتے تھا کہ تمہیں خدمت کر سکوں. امام خمینی جب مشہد جایا کرتے تھے زیارت پڑھنے کے بعد, تھوڑا جلدی گھر آ جایا کرتے تھے, جہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زمانۂ طالب علم میں, ایام جوانی میں جب شادی نہیں ہوتی, دوستوں کے ساتھ مشہد جاتے تھے اور زیارت جلدی ختم کر کے واپس آتے تھے, گھر کو صاف ستھرا مرتب کرتے تھے, دوستوں کے لیے چائے بناتے تھے. تو دوست ان سے پوچھتے تھے کہ آقا آپ زیارت مختصر کر کے کیوں آ جاتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ زائر حسین کی خدمت کرنا, زائر امام کی خدمت کرنا امام کی زیارت سے کم ثواب نہیں رکھتا. توجہ کیجیے گا, سفر کے بہت سارے آداب ہیں، انشاءاللہ وہ سفر کے دوران آپ کو بتاتے رہیں گے کہ اپنا آذوقہ زیادہ لے کے چلو، اپنا پیسہ زیادہ لے کے چلو، اپنے دسترخوان کا منہ ہمیشہ کھول کے رکھو، کنجوسی اور بخل اور کم دینے کی عادت کو نہ اپناؤ، ہمیشہ دوسروں کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کرو، اخلاق سے پیش آؤ، اگر کسی کا سامان بھاری ہے، کسی کو کوئی مشکل ہے، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو اس کو پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ آپ سب اس جانب متوجہ رہیں گے اور پورے سفر میں ایک خادم کی حیثیت سے، ایک خدمت گزار کی حیثیت سے کہ کاروان سیدی نے اس حقیر کا انتخاب کیا ہے کہ میں سفر میں آپ کے ساتھ رہوں، زیارات کے حوالے سے، مقامات مقدسہ کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن اور معلومات ہو سکتی ہیں آپ تک وہاں پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اس دوران کہ جو بھی حقیقی زیارت ہو سکتی ہے ہم اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بات ہے کہ جیسے آپ ہیں ویسے میں ہی ہوں، میں کوئی الگ نہیں ہوں آپ سے، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ہم سب اس کاروان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک منظم کاروان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے نظم اور ضبط کو قائم رکھے، وقت کی پابندی بہت بڑی چیز ہے، وقت کی پابندی بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ وقت کے پابند ہو جائیں تو پھر ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو جائے، ایک چیز جو اصول و قوانین مرتب اور وضع کیے جائیں، یہ کیے گئے ہیں یا اعلان کیا گیا یا بعد میں کیا جائے گا، ان کی پابندی تمام شرکا اور تمام اہل قافلہ پر لازم و واجب رہے گی، کیونکہ اگر پانچ آدمی، دس آدمی، ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک رشتہ دار کا گروہ جو ہے وہ کہہ جناب ہم نہیں کرتے، اس سے نظم و ضبط جو ہے وہ بکھر جائے گا، آپ کا کارواں وہ خوبصورتی کو اپنے ہاتھ سے کھو دے گا کہ جو اس کارواں میں ہونی چاہیے تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی آداب ہیں، جو سماجی آداب ہیں زیارت کے، انشاءاللہ وہ سفر کے دوران آپ کی گوش گزار کرتے رہیں گے، بس میں گفتگو اسی پر ختم کروں گا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اس لیے کہ عشق حسین زیادہ ہو، محبت حسین میں اضافہ ہو، جو کچھ بھی ہو اس لیے کہ دور حاضر کی کربلا میں اپنا کردار ادا کریں، دور حاضر کی کربلا میں حسینی کردار ادا کریں، آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے حالات کہ علماء کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے نامور شخصیات کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ کس بات کا اندیہ ہے؟ یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ حکومت وقت اپنی سعودی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ہر قسم کے عمل کو انجام دینے کے لیے تیار ہے، ملت تشیع کے خلاف، لیکن آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، بے بسی، سکوت، خاموشی، بالکل ویسا ہی ہے، ہم اپنے اپنے گھروں کی عزاداری کر کے، مجلس ماتم کر کے سو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوا، آج مرزا صاحب کو اٹھایا گیا، کل ہو سکتا ہے مجھے اٹھا لیا جائے، کل کامران زیدی کو گولی ماری گئی تھی، آج مجھے ماری جائے گی، کل آپ کو ماری جائے گی، یہ امتحان ختم ہونے والا نہیں ہے، مولانا لاشے کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ جب تک تم علی اور اولاد علی کا نام لیتے رہو گے، جب تک تم ولایت اہل بیت سے وابستہ رہو گے، تمہیں اس ولایت کی قیمت ادا کرنی ہوگی، مولا علی نے جو لا کہا تھا کہ میں نہیں عمل کروں گا سیرت شیخین پر، قرآن پر، رسول پر، ذاتی اجتہاد پر عمل کروں گا، سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا، مولا کو معلوم تھا اس نہیں اور انکار کی کیا قیمت ہے، اس نہیں اور انکار کی قیمت فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ، محسن کی شہادت، حسن کی شہادت، حسین کی شہادت، زینب ام کلثوم کے سر سے رداؤں کا چھننا، قیمت ادا کی ہے، اصول پر ڈٹے رہے مولا، اصولوں کا سودا نہیں کیا، جھکے نہیں، کہا کہ نہیں سیرت شیخین پہ، تو لاشے جب علی جیسی ہستی، اولاد علی قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو ہم کو ہچکچا رہے ہیں، یہ ملازمت سے فارغ کیا جانا، یہ قتل و غاری تشدد، یہ تو بہت ہی نچلے درجے کے مصائب ہیں جن کا ہم مشکلات ہیں جن کا سامنا کر رہے ہیں، اہل بیت سے وابستگی ہم سے قربانی مانگتی ہے، لیکن یہ قربانی اتحاد کے ذریعے سے، اتفاق کے ذریعے سے، اس خاموش فضا کو توڑنے کے ذریعے سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں، دشمن کو ان کے مذموم عزائم میں ناکام ہونا مراد کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء، ہماری جماعتیں، ہمارے ادارے، ہماری انجمنیں، ہمارے ٹرسٹیز، ہمارے انسٹیٹیوٹ جو بھی ہیں، سب کو متحد ہونا ہوگا، متفق ہونا ہوگا۔ 4 لڑکے یہاں، 5 لڑکے وہاں، 12 لڑکے وہاں پر ریلی نکال رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ نکلیں، ایک دفعہ نکلیں، متحد ہو کے نکلیں۔ میں 12 کہہ چکا ہوں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، بڑی بڑی جماعتیں، تنظیمیں ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک قومی پالیسی بنائیں۔ میں نے کل بھی کہا کہ آپ کی جماعت آپ کو مبارک، آپ کا جھنڈا آپ کو مبارک، لیکن قومی پالیسی ایک ہو، ایک آواز ہو۔ آپ جو بھی ہیں، جس انجمن، ٹرسٹ، ادارے سے وابستہ ہیں، جماعت سے وابستہ ہیں، وہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا عہدہ آپ کو مبارک ہو، لیکن قوم کے لیے تو نکلے نا، ایک آواز تو بنے نا۔ جہاں آپ کو یہ علماء نظر آئے، پوچھیں ان سے کیوں نہیں متحد ہوتے، علامہ ساجد نقوی صاحب ہوں یا علامہ ناصر عباس جعفری صاحب ہوں، ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں متحد ہوتے، قوم کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ آپ متحد کیوں نہیں ہو رہے، وہ کون سی کالی بیڑے ہیں جو ہمیں متحد نہیں ہونے دے رہی۔ آپ کا حق ہے، یہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ پوچھیں، سوال کریں ان سے، جہاں ملیں آپ سوال کریں، کیا وجہ ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں ایک ہونے نہیں دیتی، کب تک اس طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ ہم کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، ہماری عزت و ناموس پہ حملہ ہوتا رہے گا۔ قوم نے امتحان دیا ہے، قوم مضبوط ہے، ہماری جماعت، ہمارے علماء مضبوط نہیں ہیں۔ ان کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، ایک پالیسی بنانی ہوگی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب وہاں سے لوٹ کر آئیں گے عشق حسینی سے، یہ نہ ہو کہ بس گھروں میں بیٹھ جائیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب بس امام زمانہ آئیں گے کریں گے۔ اس مایوسی کی فضا کو توڑیں۔ دشمن کا نفسیاتی حربہ یہی ہے کہ مایوسی کی فضا کو پھیلا رہا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، مرتے رہو گے، مظلوم کربلا کے ماننے والے ہو۔ اس قسم کے منفی جملے، منفی سلوگن، منفی اشعار، منفی لوگو آپ کے درمیان بھیجے جا رہا ہے، سوشل میڈیا ہو، بعض اوقات مجالس سے، بعض اوقات آپ کے محافل سے یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو وہاں سے جب عشق حسینی سے لبریز ہو گئے تو ایک ولولہ، ایک جوش ہو کہ نہیں، اپنی قوم کو متحد کرنا ہے۔ ہم جس حسین سے معرفت کے ساتھ ملاقات کر کے آ رہے ہیں، اس محبت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ علماء عرفان نے خدا تک پہنچنے کے 4 مرحلے بیان کیے ہیں۔ آخری جملہ دے کر مصائب کے 4 جملے ادا کروں گا۔ السیر من الخلق الى الخلق، مادے سے مادے کا سفر، انسان سے انسان کا سفر، یہ پہلا سفر ہے عرفان کا، یہ عشق کا پہلا سفر ہے کہ جس میں انسان کھانا پیتا ہے حیوانی زندگی، بس میری زندگی، میرا گھر، میرے گھر بار، میری بیوی بچے، میرا بینک بیلنس، میری جاب، میری ملازمت۔ یہ کیا ہے؟ السیر من الخلق الى الخلق۔ پھر کہا السیر من الخلق الى الحق۔ پھر مادے سے لے کر خدا تک کا سفر، نیت خالص کرو، وضو کرو، قبلہ رخ کھڑے ہو، حسین کی زیارت کرو، احکام شریعت پہ عمل پیرا ہو، خدا دیکھو، اہل بیت نظر آئیں، محمد آل محمد نظر آئیں، یہ تمہاری توجہ بڑھ گئی۔ تیسرا سفر السیر من الحق الى الحق، تیسرا سفر یہ ہے کہ خدا میں کھو جاتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، درویش صوفی بن جاتے ہیں، معاشرے سے کٹ جاتے ہیں۔ ہمیں کیا، ہمیں اپنی نمازیں پڑھنی ہیں، قوم کٹتی ہے کٹتی رہے، مرتی ہے مرتی رہے، ہمیں اپنے گھر کی یہ فرش ادا بچھانا ہے، ہمیں کرنا ہے بس اپنی ذاتی زندگی، اللہ اللہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا درجہ، یہ بھی ناقص درجہ ہے۔ چوتھا درجہ، جو کامل درجہ علماء عرفان نے بیان کیا ہے تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، وہ ہے السیر من الحق الى الخلق۔ چوتھا کامل ترین درجہ انسان کا کیا ہے؟ کہ وہ خدا تک پہنچے، لیکن خدا میں گم نہیں ہو، خدا کا نور لے کر انسانی معاشرے میں قدم رکھے۔ تم جو خدا تک پہنچے ہو، اب ان دلوں کو جو خدا سے نا آشنا ہیں، انہیں خدا کی طرف آشنا کر دو، جو خدا میں مجذوب نہیں ہیں، انہیں مجذوب خدا کر دو، جو عاشق خدا نہیں ہیں، انہیں عاشق خدا بنا دو۔ اب اگر اس سیر کو میں کربلا کی طرف کر دوں، تم جو حسین کے عشق سے لبریز ہو کے آئے ہو، اس عشق کو اپنے معاشرے کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ اس عشق و محبت کو، اس چاہت کو جو حسین میں
تھی، وہ تڑپ جو حسین میں تھی، وہ جذبہ جو حسینیوں میں 61 ہجری میں کار فرما تھا، میں اس جذبے کو دیکھ کے آیا ہوں، میں ان مقامات کو دیکھ کے آیا ہوں، میں ان جائے شہادت کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ اب اگر کوئی نوجوان جائے اور وہ مقام دیکھے کہ جہاں پر علی اکبر نے نماز کو بچانے کے لیے اپنے سینے میں برچی کھائی تھی، شہید ہوئے تھے، کیا وہ نوجوان آگے کبھی بے نمازی ہو سکتا ہے؟ وہ بیبیاں جو جائیں اور یہ دیکھیں کہ یہاں خیام تھے اور یہاں بیبیوں کے سروں سے نیزے کی انیوں سے چادریں چھینی گئیں، تو کبھی اس بیبی اس چاہنے والی کے سر سے حجاب نہیں ہٹ سکتا۔ وہ بچے کہ جو یہ دیکھیں کہ یہاں پر اہل بیت کے بچے ادب اخلاق سے بے شادی تھے، وہ کبھی آ کر اپنے والدین سے بسلوکی اور زبان درازی نہیں کریں گے۔ توجہ رکھے گا، یہ عشق محبت جو ہم وہاں دیکھیں گے کہ جہاں پر عباس کا دایاں شانہ کٹا، جہاں بایاں شانہ کٹا، جہاں مولا عباس کی شہادت ہوئی، ان مقامات کو اپنے ہاتھوں سے دیکھیں گے تو کیا ہماری حالت وہی ہوگی؟ ہرگز نہیں، تبدیل ہوگی۔ اصل زائر وہ ہے جو آنے کے بعد بھی اس محبت کی حفاظت کرے، اصل عاشق وہ ہے جو کربلا سے آنے کے بعد بھی اس عشق حسین کو محفوظ کر کے رکھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں چند جملے میں مصائب کے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ روز قیامت افسوس نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت سب سے زیادہ افسوس انسان کو اس وقت ہوگا وہ کہیں بیٹھے اور ذکر خدا نہ کرے، ذکر اہل بیت نہ کرے۔ اس لیے امام نے کہا کہ خدا رحمت کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ کہا امر کیا؟ کہا کہ دین کی تبلیغ، قرآن کی تبلیغ۔ عزیزانِ گرامی، یہ عشق حسینی، یہ سفر حسینی، یہ حسین کی طرف سفر، یہ حسین کے ہم قدم بقدم ہونا۔ اپنے احساسات کو پاکیزہ کریں تاکہ ایک ایک مقام کی احساس کے ساتھ جا کر، تڑپ کے ساتھ جا کر زیارت کریں تاکہ محسوس کر سکیں کہ یہاں میرا حسین بیٹھا تھا۔ ہوتا ہے کسی کا کوئی اپنا مر جائے تو کچھ دنوں تک اس کا دل بڑا کڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مرحوم کی یاد دلاتی ہیں، یہاں بیٹھتا تھا، یہاں کھاتا تھا، یہاں بولتا تھا، یہ کام کرتا تھا۔ کربلا میں محسوس کریں حسین کو۔ حسین ظاہری آنکھوں سے محسوس نہیں ہو سکتا، حسین کا روزہ محسوس ہو سکتا ہے، حسین کی زری کی زیارت ان ہاتھوں سے ہو سکتی ہے، لیکن حسین کی زیارت دل کی آنکھوں سے، پاکیزہ قلب، پاکیزہ آنکھوں، پاکیزہ کانوں، پاکیزہ زبانوں سے ممکن ہے۔ آئیے اس حسین کو محسوس کریں جسے ہم نے دنیا میں کھو دیا، اس حسین کو محسوس کریں جسے ہم نے اپنی مجلس اور تیری مجلس اور اس کی مجلس میں کھو دیا۔ آئیے اس حسین کو محسوس کریں جس نے ہماری ہدایت اور نجات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آئیے اس حسین کو محسوس کریں جس کے نام پر آج ہم کھا رہے ہیں، زندہ ہیں، نام و نمود ہے ہمارا، شہرت، ہماری عزت، سب کچھ حسین کے نام سے ہے، لیکن ہم حسین کو درک نہیں کر رہے، حسین کو محسوس نہیں کر رہے۔ حسین کو محسوس کرنے والی زبانیں اور ہوتی ہیں، حسین کو محسوس کرنے والے دل اور ہوتے ہیں۔ خدا سے دعا کریں، اے خدا یہ ہفتہ جو باقی رہ گیا ہے اس میں ہمیں ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا دل گناہوں کی سختی سے پاک ہو اور ہم حسین کو اپنے دل میں مہمان بنا سکیں۔ بس عزیزانِ گرامی، آخر میں چند جملے مصائب کے جناب سکینہ کے حوالے سے۔ جناب سکینہ کو اپنے بابا سے بہت محبت ہے، جب بھی حسین و سکینہ کا سامنا ہوتا ہے حسین آگے بڑھ کر سکینہ کو اٹھاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، باہوں میں لیتے ہیں، بوسے لیتے ہیں سکینہ کے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا زندان شام میں کہ مدت و بات بچی نے بابا کو دیکھا، لیکن بچی شاید اسی خیال کہ میرا بابا آئے گا اور مجھے گود میں لے گا، چند لمحے سناٹے میں گزر گئے۔ سکینہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی،
کہ شاید بابا مجھے گود میں لے، لیکن سکینہ کو احساس ہو گیا کہ آج بابا مجھے گود میں نہیں لے سکتا. ارے بابا کا جسد اثر کربلا میں دفن ہو گیا. بابا کیا ہوا کہ آج تو مجھے گود نہیں لے سکتا؟ بابا ہمیشہ تو نے مجھے گود لیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے. بابا آج سکینہ تجھے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گی. بابا ہمیشہ تیرے سینے پہ سوئی ہوں. بابا کیا ہوا لیکن آج سکینہ تجھے سینے سے لگائے گی. یہ کہہ کے جناب سکینہ نے تشت سے سر حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا. کبھی چومتی ہے، کبھی سونگتی ہے. اس کے بعد اہل حرم چاروں طرف جمع ہو گئے. اننی بچی مسائے پڑ رہی ہے، سر حسین کو زانوں پر رکھ دیا اور چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو حسین کے الجھے ہوئے بالوں میں پھیرنا شروع کیا. خاک آلودہ بال ہے حسین کے، ارے مٹی پڑی ہوئی ہے میدان کربلا سے اب تک. ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے انگلیوں کو پھیرنا شروع کیا اور کہا بابا وہ کون شقی ہے کہ جس نے مجھے کم سری میں تیرے سینے سے محروم کر دیا، مجھے یتیم کر دیا. اس کے بعد دوسرا سوال کیا، بابا وہ کون شقی ہے جس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کیا؟ سکینہ کا دل پھٹا جا رہا ہے. اے بابا تیری داڑھی سے، تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین ہے. اور تیسرا سوال کر رہا تھا، اہل حرم منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. سکینہ نے سر حسین کو مخاطب کیا، بابا وہ کون شقی ہے جس نے تیرے گلے کو کاٹا؟ ارے سوکھ ہی لگے خود خنجر. سکینہ کو وہ منظر یاد آیا ہوگا. اس کے بعد بچوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جب بدن میں کوئی زخم لگ جائے تو اپنے بڑوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے زخم پہ ہاتھ رکھو، مرہم رکھو. سکینہ بھی یہی کہنا چاہتی ہے، لیکن سکینہ سمجھ گئی بابا کے ہاتھ نہیں ہے. سکینہ نے کہا، بابا جن گالوں پہ تم بوسے لیا کرتے تھے بابا ان پہ تماچے لگائے گئے. بابا ارے جن ہاتھوں سے تم نے بالیاں پہنائی تھی بابا وہ چھین لی گئی. بابا تم نے مجھے کبھی زمین میں چلنے نہیں دیا، بابا ہمیں میلوں پتھروں کانٹوں پہ چل. بابا جس سر پہ تم نے اپنے ہاتھوں سے چادریں رکھی تھی بابا میں اہل بیت کی چادروں کو لوٹ لیا. سکینہ نے کہا، بابا تیرے ہاتھ نہیں ہے تو سکینہ کے زخم کو محسوس نہیں کر سکتے. یہ کہہ کے سکینہ نے اپنے رخسار کو رخسار حسین پہ رکھا. سکینہ بہن کر رہی ہے، مجلس بپا ہے ننی زاکرہ کی زبانی. اہل حرم رو رہے ہیں. کچھ دیر نہ گزری تھی سکینہ کی آواز آنی بند ہوئی، اولاد والے ہونا، ارے ذرا حسین کے درد کو محسوس کرنا. مادر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے. جناب سید سجاد نے شانہ ہلایا، بچی روتے روتے شاید سو گئی. کہا سکینہ بابا سے بات کرو. ارے بابا سے نہ جانے کب چلے جائیں. اب جو شانہ ہلایا، بچی اس دنیا میں نہ تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آخری روایت کہ جب بچی بار بار پوچھا کرتی تھی، اماں در زندہ کب کھلے گا، رہائی کب نصیب ہوگی، وہ وقت آ گیا، در زندہ کھل گیا، رہائی مل گئی. ساری بیویاں باہر کی طرف ہیں، لیکن جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ نہیں آ رہی، تنہائی میں گئی. دیکھا تو زانو قبر کے پاس مادر سکینہ بیٹھی ہے، دونوں ہاتھوں کو قبر پہ رکھا ہوا ہے. اے سکینہ بیٹا، بیٹا بڑا ارماں تھا درے زندہ کھلنے کا، بیٹا درے زندہ کھل گیا، بیٹا رہائی مل گئی، ارے ہم جا رہے ہیں. سکینہ افسوس تجھے قید خان.
خدا بندہ ہماری سداری کو قبول فرماؤں. اس کارواں میں جتنے بھی مومنین اور جتنے بھی عاشق پوری دنیا سے اس سفر معنوی کے لیے آماد و تیاروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ان کو حقیقی زیارت کے تبرک سے متبرک فرما. خداوندہ ہمارے ان گناہوں کی بخشش فرما
کہ جو ہمارے مولا حسین کے درمیان رکاوٹ بن کر ہماری آنکھوں کی خوشی کا سبب بن گئے. خداوندہ ہماری اس قومی اور اجتماعی بے حسی کو دور کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دام درہم سخنے اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کریں. خداوندہ اس کاروان کے جملہ خدمت گزار خدمت کرنے والے جنہوں نے دام درہم سخنے اس کاروان کو بنانے میں اور آپ کی اور خدمت کے لیے جو یہ سفر شروع کیا ہے ان کو ان کے مقاصد عالیہ میں کامیابی عطا فرما. خداوندہ تجواز محمد آل محمد کا ہمیں حقیقی محبت حسین عشق حسین جذب حسین عطا فرما. اے خدا ہماری خواتین کو جن کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس حسینیت کے فروغ میں ان کو زینب جذبہ عطا فرما. عالم اسلام میں جہاں جہاں مشکلات ہیں جن جن ممالک میں داعش اور امریکہ اور اسرائیل آل خلیفہ آل سعود کے گماشتے اور ایجنٹ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار و افسراخ پیدا کر رہے ہیں ان سب کو توفیق دے کہ وہ ان کے مضموم ارادوں کو ناکام و نامراد بنا سکے. ملت پاکستان کو سربلندی عطا فرما. دشمنان دین پاکستان و عزاداری کو نیست نابود فرما. ہمیں بھی متحد و متفق ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ جملہ شہدائے عزاداری خصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی حفاظت کرنے والے گمنام سپاہیوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. وہ تمام شہداء کے جو عصر حاضر کی پاکستانی کربلا میں جنہوں نے جامع شہادت پیش کیا.